پھر فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، نفقہ وہ مال جو ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے، او نظر تم من نظر، یا کوئی نظر جو تم مانو، نظر کیا ہوتی ہے؟ نون زال رے، نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو، یعنی جو چیز اس کے اوپر فرض نہیں وہ اسے اپنے اوپر فرض کر لے، تب جب اس کی کوئی مراد پوری ہو، وہ چیز جو انسان اپنے نفس پر واجب قرار دے دے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، تو جو بھی تم خرچ کرو خرچ کرنے کی کسی چیز میں سے، یا نظر مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان کہاں کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اپنی ضروریات زندگی پر یا پھر نظر پر، ان جگہوں پر بھی خرچ کرنا مباح ہے. لیکن یاد رکھیں کہ نظر ماننے سے آپ نے منع فرمایا ہے، نظر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا ومال الظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو خرچ نہ کریں اپنی ضروریات پر بھی یا دوسرے کی ضروریات پر، تو گویا وہ دوسروں کے حق میں یا اپنے حق میں کمی کر رہے ہیں. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. تو اب جو شخص ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر خود، خواہ وہ اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا یا وہ کسی دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس کو بھی کچھ نہیں ملتا. جو کسی کو کچھ نہیں دیتا، کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دیتا. جو شخص کسی کو نہ دے کر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. پھر خرچ کرنے کے بارے میں مزید کچھ ہدایات. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، فنعما ہی، تو کتنے اچھے ہیں. نعما جو ہے یہ مرکب لفظ ہے نعما اور ما کا. نعما کا مطلب ہوتا ہے اچھا، اور ما یعنی کتنا. ما کیا کے معنی میں آتا ہے، تو نعما ما یعنی کتنا اچھا. نعما کتنا اچھا ہے، ہی یا وہ. یہ کلمہ مدح ہے، مدح. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کو دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. لیکن اگر فقراء کو دیا جا رہا ہو تو پھر چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر کسی اجتماعی خیر کے کام میں دیا جا رہا ہے، جو کسی انسان کو پرسنلی نہیں دیا جا رہا، تو ایسے موقع پر اگر دکھا کر بھی دے دیا جائے تو اس سے دوسروں کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے دینے کا. اور چھپا کر دینا بہرحال افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. پھر وہ دو شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، یعنی ایک دوسرے پہچان جتا کے نہیں، یہ کسی مفاد یا غرض کے لیے نہیں. پھر وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس نے اس عورت کی آفر کو قبول نہ کیا. اور پھر وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی. اور پھر وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس میں بتانا مقصود یہ ہے کہ جو صدقہ چھپا کر دیا جائے, اتنا چھپا کر کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے, وہ بھی انتہائی پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بھی اس کے بارے میں آتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ اچکولے کھا رہی تھی, یعنی ہل رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے تھام لو, یعنی زمین کو, اور وہ نا پہاڑوں کو کیل کی طرح پیدا کیا نا, چنانچہ وہ ٹھہر گئی. تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پہ بہت تعجب ہوا کہ کیسی چیز ہے کہ زمین کو تھام لیا, ہلتی زمین کو. کہنے لگے, پروردگار تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں لوہا ہے, کیونکہ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے. فرشتے کہنے لگے, پروردگار کوئی چیز لوہے سے بھی سخت ہے, یعنی کوئی چیز لوہے کو بھی کاٹ سکتی ہے؟ فرمایا, ہاں آگ ہے, آگ سے لوہا پگھل سکتا ہے نا. فرشتہ کہنے لگے, پروردگار کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں پانی ہے. کہنے لگے, کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں ہوا ہے, وہ پانی بھی بہا لے جاتی. پھر وہ کہنے لگے, کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا, ہاں وہ انسان جو اس طرح صدقہ کرے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو. کیونکہ واقعی وہ مضبوط ترین انسان ہو سکتا ہے, ورنہ چھوڑ دینے لوگ, ادھر دیا ادھر بتا دیا, دکھا دکھا کے دیا, احسان جتا کے دیا, اس وقت تک چین ہی نہیں آتا جب تک کہ اسے کسی نہ کسی کے آگے ذکر نہ کر بیٹھے کہ ہم نے یہ اور یہ خرچ کیا. تو ان تبدو صدقات, اگر تم دکھا کے بھی دو صدقہ, لیکن یہ کون سا, جیسے کسی انسان کو ڈائریکٹلی بھی دیا جا رہا, ایک اجتماعی کام میں دیا جا رہا ہے, تو وہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو دوسروں کو بھی خیال آ جاتا دینے کا, اور اگر تم چھپا کے دو اور فقرا کو دو تو خاص طور پر ان کی عزت نفس کا خیال رکھو, کیونکہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی. تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ دور کر دے گا تمہاری بعض برائیوں کو. مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, یعنی تمہارے کچھ گناہ ایسے صدقے سے معاف ہو جائیں گی. من کا لفظ ہے بعض, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صدقہ اللہ کے غضب کو بچھا دیتا ہے اور بری موت ٹال دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اس کا کیا مطلب ہے, یہ آیت کے آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ کہ تم دکھا کے دو گے تو بھی اس کو تو پتہ چل جائے گا, اگر چھپا کے دو گے تو بھی اسے پتہ چل جائے گا. اس لیے فکر نہ کرو, جس کے لیے دیا ہے, جس کو دیا ہے, وہ سب جانتا ہے, وہاں سب علم ہے. اگر لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلا تو پریشانی کی ضرورت نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دکھاوے کا بہت کریز ہو یا ریاکاری کی بہت عادت ہو تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ نے دیکھ لیا بس کافی. لیس علیک ہداہم, نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت. کن کی ہدایت؟ لوگوں کی ہدایت. لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب صدقات کے معاملے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ انسان جب اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کو کچھ بتاتا ہے اور پھر لوگ اپنا عمل نہیں بدلتے تو پریشان ہوتا ہے. پر نہیں نہیں, آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا, یہ پہنچانے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما تنفقوا من خیر, اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے, فلانفسکم, تو اپنے نفسوں کے لیے ہے, تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے. خیر کا لفظ یہاں مال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. مال میں سے کچھ بھی جو خرچ کرو گے تم, اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو لوٹتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ انسان کو خرچ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. پھر تاکید فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون. اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے, یعنی تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی. یوفى کا لفظ کس سے ہے؟ وفا سے. پھر مزید یہ سوال پیدا ہوا اور کہاں خرچ کریں, خرچ کرنے کا ثواب کہاں زیادہ ہوگا. فرمایا للفقراء, ان فقراء کے لیے, ان محتاجوں کے لیے, ان ضرورت مندوں کے لیے. الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے. احصروا کا لفظ کس سے ہے؟ ہے سواد رے سے. حصر محاصرہ بھی اسی سے ہوتا ہے, کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا, گھیر لینا. کہتے نا پولیس نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا, انہیں اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو وہ فقراء جو گھیر لیے گئے, کہاں گھیر لیے گئے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے وہ اس کام میں محدود ہو گئے, اس کام میں ان کو گھیر لیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض, نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی. وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے, اپنا کام کاج نہیں کر سکتے, مشقت نہیں کر سکتے, کوئی کمائی نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل, گمان کرتا ہے ان کو جاہل. جاہل سے مراد یہاں بے خبر ہے. بے خبر شخص ان کے بارے میں سمجھتا ہے کیا اغنیا, کہ یہ بہت غنی ہے, بے نیاز ہے, دولت مند ہے. کیوں سمجھتا ہے ایسا؟ من التعفف, پاک دامنی کی وجہ سے. تعفف کا لفظ کیا ہے؟ عین سے فیض سے ہے, عفت و پاک دامنی, کوشش سے پاک دامن اور پارسا رہنا, تما نہ کرنا, سوال نہ کرنا, تھوڑی چیز پہ اکتفا کرنا. اصل میں عفت اس دودھ کو کہتے ہیں جو دونے کے بعد اونٹنی کے تھنوں میں بچ جاتا ہے, اور افواہ حرام یا غیر مستحسن کام سے بچ جانا. اور تعفف کا معنی خودداری بھی ہے, یعنی تھوڑے پہ تناس کر لینا. تعرفہم بسیماہم, تم پہچانو گے ان کو ان کی علامات سے. سیما علامت. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. الحافا کا لفظ لحاف سے ہے, جیسے لحاف آپ لپیٹ لیتے اپنے اوپر, اسی طرح کچھ مانگنے والے بھی آپ کو لپٹ جاتے, وہ آپ کا راستہ روک لیتے, سمٹ جاتے. وما تنفقوا من خیر, تو جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے, فإن اللہ بھی علیم, تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. کون سے مال میں سے یا کس مال میں سے؟ جو تم ان فقراء پر خرچ کرو گے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اصحاب صفہ میں سے علم حاصل کرنے کے لیے دن رات مشغول رہتے تھے. ایسے لوگ اپنے لیے خود کوئی کمائی نہ کر سکتے تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھا بھی لے اٹھ کر. بعض اوقات وہ علم میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بہوش تک ہو جاتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ پڑھنے میں اتنے مشغول ہوئے کہ آج تک وہ کئی دفعہ بھوک سے بہوش ہو گئے ہوں پڑھ پڑھ کے. ہے کوئی مثال؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی علم کے لیے کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے. آج ہمیں ذرا سا کام زیادہ مل جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی. بسا اوقات پڑھتے 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 ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بھوک کے مارے دوہرے ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے, اشکم درد, انہی کی زبان میں, اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا. تعریفوں بھی سیما ہوں, ان کی حالت سے پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کھایا کچھ نہیں. کیوں وہ اتنے زیادہ کیوں اس کام میں لگ گئے تھے؟ یہ تو انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کی بہت قدر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے، جو کچھ ہے ان کے پاس لے لو، سیکھ لو، پھر دنیا میں کوئی اور یہ کچھ نہیں دے سکے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال کے اندر وہ کچھ سیکھا جو بہت سے لوگ کئی کئی سالوں میں بھی نہ سیکھ سکے، کہ دن رات وہ اس میں لگے رہتے تھے اور انہیں کسی اور چیز کی ہوش نہیں تھی، کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. ہمارا حال کیا، ہم طالب علم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے سب کاموں میں پورا اترنا چاہتے ہیں، ہم پوری سوشلائزنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں، تو پھر کون ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ ٹھیک ہے سارا معاشرہ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ تو ہوں جو اسی کام میں لگ جائیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایکسپرٹس ایسے ہوتے ہیں، بہت سے اسپیشلسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن رات اس کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، تب جا کر اس علم کو، اس فن کو ترقی ہوتی. جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو دن کی نیند اور آرام قربان کرتے ہیں، جب جا کر ایک کام ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز میں 100% انوالومنٹ نہیں ہوتی، اس چیز کے راز نہیں کھلتے، اس چیز کی حکمتیں سامنے نہیں آتی. ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سطحی علم، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کی گہرائیوں تک چلے جانا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کام کو وقت نہ دیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کو وقت نہ دیں. اگر ہم کبھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، کبھی وہ کام کریں، کبھی وہ کام، اور بس پارٹ ٹائم کسی وقت کچھ کر لیا کر لیا، اس سے اس علم کی حکمتیں عیاں نہیں ہوتی، پھر انسان دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتا. اب اگر یہ لوگ ساتھ تجارت شروع کر دیں، یعنی علم کے راستے میں گھرے ہوئے لوگ ساتھ تجارت شروع کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فوج ہے. فوج کے لوگوں کو دن رات اپنے کام میں کیوں انوالو ہونا پڑتا ہے؟ کبھی ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہیں، کبھی ان کے کورسز ہو رہے ہیں، کبھی وہ کوئی کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ان کی تنخواہیں مقرر کر دیتی. اگر فوج کو یہ بھی کہا جائے کہ جی تم اپنے اور اسٹڈیز بھی کرو، اپنا بزنس بھی کیا کرو، کہیں وہ تم ہل چلایا کرو، کہیں تم اور کوئی کھیتی باڑی کرو اور اپنے ہی کمائی کا ذریعہ کرو، اور ہاں جب کوئی خدا نخواستہ ملک پہ حملہ ہو تو تم آ جایا کرو اور دفاع کر دیا کرو ہمارا، ایسا کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ اگر ایسی آرمی ہو کہ جو اپنا بزنس کرتی ہو اور اپنی تجارت اور اپنے زراعت اور اپنے کام کرتی ہو، اور جب کبھی کوئی ملک کو خطرہ ہو تو وہ سب اپنا بزنس چھوڑ کے اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کر کے پھر آ جایا کرنے لڑنے کو، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا. تو بالکل اسی طرح دین کا جو علم ہے، اس میں بھی یہ ممکن نہیں کہ لوگ اپنی تجارت میں سارا دن لگائیں اور کسی وقت سوتے سوتے تھوڑا سا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیا کریں اور بیٹھ کے درس دے دیا کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی حکمت نہیں کھل سکتی جب تک اسے فل ٹائم نہ دیا جائے. آپ اپنا حال دیکھ رہے ہیں نا، کبھی گھر جاتے ہیں تو ادھر ہوتے تھے یہ بھول جاتا ہے، ادھر لگتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، اور ایک عجیب کشمکش کا شکار ہے. ٹھیک ہے پرائمری لیول پر ایسی کیفیت کافی ہے، لیکن اگر آپ واقعی کسی کو آگے جا کر گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو اتنا وقت دینا کافی نہیں ہوگا، اس سے زیادہ دینا ہوگا. اور پھر اگر آپ پر کمانے کی ذمہ داری بھی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو اس کے لیے پھر بعد میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے، ان کی تمام ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھی. لیکن ابتدا میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بھی یہی لوگ تھے، جہاد کے لیے بھی سب سے پہلے یہی نکلتے، علم بھی یہی لوگ حاصل کر رہے تھے. اس وقت یہ لوگ خود کچھ نہیں کماتے تھے، تو ان پر خرچ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں بتائیں کہ اصل ضرورت مند کون ہے، اور کن پر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، کن لوگوں کو تیار کرنا دین کی خدمت کے لیے خاص طور پر ثواب کا کام ہے. للفقراء، ام محتاج لوگوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو اتنے مشغول ہو گئے کہ اور کسی کام کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ موبائل نہیں, وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے, نہ اپنے لیے کما سکتے ہیں, نہ خرید سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. یحسبہم الجاہل, جاہل سے مراد یہاں پر الٹریٹ نہیں ہے, یہاں جو ان اویئر ہے, جس کو پتا نہیں, لا علم, بے خبر, جس کو خبر ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, وہ ان کو اغنیا سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا؟ من التعفف, نہ مانگنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کے اندر خودداری ہے, ان کے اندر تعفف ہے, پاک دامنی ہے. تعرفہم بسیماہم, لیکن تم ان کو ان کی علامات سے پہچان لو گے. علامات سے مراد یہاں صرف شکل نہیں ہے کہ ان کی شکل سے پہچان لو گے, علامات سے مراد کیا ہے کہ ان کی حالت, حالت میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں, یعنی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں بتائی گئی. ان کا لباس ہو سکتا ہے, ان کی چہرے کی حالت ہو سکتی ہے, ان کی گفتگو ہو سکتی ہے, ان کی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے تم پہچان لو گے کہ یہ اپنی ذات پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے. تعرفہم بسیماہم, علامتوں سے پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانتے, سخت اصرار کر کے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر, جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے.